قرآن کے نظام، ان تینوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سسٹم ہے.
این دانشمند میگه ما این همبستگی رو خوب میفهمیم.
یه دانشمند دکتر الکس گارد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ اس نظام کے اندر ایک اس بدن کے اندر ایک سسٹم اور نظام ہے جو ہمبستہ ہے،
ولی رمز این ہمبستگی را پیوستگی را نمیتونیم بفهمیم.
ہے تو صحیح ایک ہمبستگی اور ایک سسٹم، لیکن اس کا راز کیا ہے؟ اس سسٹم کو کون چلا رہا ہے؟ اسے ہم نہیں سمجھتے.
مکتب احاطی اسلام،
اسلام کے مکتب میں، اسلام کا مکتب بھی ایسا مکتب ہے کہ جو تمام چیزوں کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، کوئی بات اس سے باہر نہیں ہے.
انسان را جزء از این مجموعه کیهانی میداند.
اسلام کے مکتب میں اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اس مجموعه گلیکسیز کا ایک حصہ انسان ہے.
و این انسان موجود در نظام کیهانی یه حسابدار را این چنین داره اداره میکنه.
سو اس کهکشان کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں انسان بھی ایک حصہ. کل کهکشان کا سسٹم فرشتے چلا رہے ہیں، مدیریت کر رہے ہیں، تو وہی انہی فرشتوں کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ اس بدن انسان کو تدبیر سے چلائیں.
از کهکشان ها تا خورا تا سلول،
کهکشانوں سے لے کے نظام شمسی تک، وہاں سے آ کر سلول یعنی سیلز تک، یہ پورا سسٹم، یہ پورا نظام
که در وجود من و تو 70 تریلیون.
اچھا سیلز، ایک بار پھر بتا رہے ہیں کہ 70 تریلیون سیلز انسان کے بدن میں ہیں.
همه اینها در فرماندهی عده‌ای از ملائکه هستند به نام فالمدبرات امرا.
یه سب که سب تحت امر ملائکه هستند که جن کا جن کی طرف اشارہ قرآن مجید میں فالمدبرات امرا میں ہے.
حالا
فالمدبرات امرا
دارن تدبیر میکنن.
اون فرشتوں کی ذمہ داری اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ تدبیر کریں.
اگر نمیدانی از کجاست مراجع کن به قرآن، ببین چه زیبا حرف میزنه.
اچھا آپ کی مثلا ڈاکٹر کارل، ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جائے قرآن کو دیکھیں. راز اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ راز کیا ہے، کون چلا رہا ہے، جاؤ قرآن دیکھو.
چند تا نکته دقیق در اینجا هست.
یهان کچھ باریک نکته هست
و اون اینکه سلول های بدن انواع و اقسام مختلف دارن.
انسان کے بدن میں جو سیلز ہیں ان کے کچھ اقسام ہیں.
سلولی که در چشمه با سلولی که در گوشه فرق داره، اون خارج چیزی، اون سلولی که در مغزه با سلولی که این طرف مغزه فرق داره، سلولی که در پوست هست با سلولی که در استخوان هست فرق داره. بساطیه
اعضای بدن الگ الگ هی، نه آنک الگ هی، کان الگ هی، هات الگ هی، کھال الگ هی، ہڈی الگ هی، دماغ الگ هی. تو جس طرح سے اعضا الگ ہیں، انہی کے حساب سے ان اعضا کو تشکیل دینے والے جو سیلز ہیں وہ بھی الگ ہیں.
و ہر نوع از سلول ها وظیفه خاصی دارن، تداخل نمی کنن.
آنکھوں کے جو سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے، کانوں کے جو سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے. ان کی ڈیوٹی میں یہ مداخلت نہیں کرتے ہیں، اور کانوں کی ڈیوٹی میں آنکھوں کے سیلز مداخلت نہیں کرتے، اپنے اپنے کام.
دقیق، هر سلولی داره وظیفه خودش رو انجام میده.
بالکل باریکی که ساعت.
پس انواع مختلف، وظایف مختلف، عدم مداخله.
پس پتا چلے کہ سیلز کے مختلف انواع ہیں، اور ان مختلف انواع کے جو سیلز ہیں ان میں سے ہر نوع کی ایک مخصوص ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی میں دوسرے نوع کے سیلز مداخلت نہیں کرتے ہیں.
مثل مہانستان
هماری طرح نه یک همه دوسر که کامون دخل اندازه که
دیده تک تک موجود سلول های موجودی ما فضول نیست ما فضولی
انسان هماری وجود کے اندر سیلز ہیں ان سیلز میں سے ہر سیل وہ کام کرتا ہے جو اسے کرنا چاہیے
ان انواع
ہماری طرح نہیں ہے کہ جو نہیں کرنا چاہیے انہیں بھی دخل اندازی دے دیں اور جو کرنا چاہیے انہیں چھوڑ دیں
انواع مختلف دقیقی در ظریفه دوم انواع مختلف سلولا از یک سلول به وجود آمدن به نام سلول نسل یا به عبارت دقیق‌تر سلول بنیادی.
یه مختلف نوع که سل ایک سل سے وجود میں آئی ہے اور اس سل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی سل یا نسل سل جس سے یہ نسل وجود میں آئی ہے نام رکھ سکتے ہیں.
بشر توش مونده که چگونه می شود سلول های مختلف از یک سلول به وجود بیاد.
ابھی بشر کی آخر میں یہ نہیں آئی ہے کہ کس طرح سے مختلف ڈیوٹیاں انجام دینے والے سیلز ایک سیل سے وجود میں آئیں.
نکته سوم این که این سلول های مختلف این همبستگی رو از کجا پیدا میکنن.
تیسرا نکته که جس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ یہ جو مختلف سیلز ہیں ان کے درمیان ایک تعامل اور ایک خاص ارتباط ہے. خاص ارتباط ہے مرموز ارتباط. یہ ارتباط کس نے ایجاد کیا؟
و هیچ وقت حواسشون از دست نمیدن.
اور جس نوع کے سیلز ہیں اس نوع کے اندر جو خاصیت ہے اس خاصیت کو وہ کبھی بھی گم نہیں کرتے ہیں. آنکھوں کا سیلز اپنا کام کرتے ہیں، کانوں کے سیلز اپنا کام، اس خاصیت کے ساتھ
ہر سلولی رو که در آزمایشگاه بتونن نگه دارن که میکنن نگه میدارن.
لیبارٹری میں ان سیلز کو روکا جا سکتا ہے اور جب روکیں گے
اون وقتی که رشد میدن کشت میدن کشت میدن همون سلول تکلیف پیدا میکنه.
اس کو دیکھیں لیبارٹری میں اسے روک کر اسے بڑھاتے ہیں یعنی اس کی نسل میں اضافہ کرتے ہیں. جب نسل میں اضافہ کرتے ہیں تو وہی سیل وجود میں آتا ہے جس کو اس نے روکا تھا، ٹھیک ہے، لیبارٹری میں روکا تھا. کوئی اور چیز نہیں بنتی، وہی بنتی ہے.
گفتم این سلول های پوست رو که در بیرون بدن کش دادن، روش دادن، تکثیر کردن، اون وقتی که زیر میکروسکوپ میبینم میبینم مثل موزاییک فورا کنار هم قرار میگیرن. فورا
کہتے ہیں کھال کے سیل کو نکال کر لیبارٹری میں رکھ کے اس کو رشد دے دیا گیا، اس کو بڑھا دیا گیا تو وہ جو عدسہ ہے جس کے نیچے وہ دیکھ رہے ہیں مایکروسکوپ، اس مایکروسکوپ کے نیچے جب دیکھتے ہیں تو بالکل موزائک کی طرح سے مرتب ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ سب
فورا مشغول کھانا خودش میشے
یعنی اپنی ڈیوٹی جو ان کی ہے وہ انجام دیتے ہیں.
گلبول های سفید چه می کنن؟ گلبول های قرمز چه می کنن؟ تا آخر.
اور خون کے اندر جو وائٹ سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ریڈ سیلز ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ اپنے اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں.
مہانے امتونیم بفهم دانشمندان هم نتونستن پی ببرن چه خبره.
ہم عام لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، دانشوروں کی سمجھ میں بھی وہ اسرار و رموز سمجھ میں نہیں آتے ہیں.
وقت فرعون یک سوال کرده از جناب هارون و موسی، موسی یک جواب داده، اون جواب جواب همه اینا.
فرعون نے ایک سوال کیا ہے جناب هارون اور موسی سے، اس سوال کے جواب میں حضرت موسی نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا فرمان ان تمام کے لیے جواب ہے.
فمن ربکما یا موسی؟
فرعون نے پوچھا اگر میں نہیں تو پھر تمہارا رب کون ہے؟
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یک سلول هم مخلوق هدایت بهش داده.
حضرت موسی نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر جس کو بھی خلق کیا اس کو ہدایت بھی دی. سیلف بھی تو مخلوق ہے نا, ان مخلوق کو ہدایت اس نے دی.
این مسئله هدایت رو چه موجود عاقل دراکی داره میده؟ کی داره اداره میکنه؟ در درون من و تو چیز که داره
اداره
میکنه.
اچھا اس مخلوق کو کس, یعنی سیل کو کس نے درک عطا کی, کس نے ہدایت بخشی جو ہمارے اس وجود کے اندر باقاعدگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں کرنا چاہیے؟ یہ شعور کس نے عطا کیا؟
ملائکۃ اللہ.
یہ خدا نے عطا کیا ہے بے وسیلہ فرشتے, ملائکۃ اللہ کے ذریعے.
فالمدبرات امرا. اگر آدم بخواد حرف بزنه اینجا قوقاییه بابا.
اس وادی میں کود کے اگر غور کر کے بات کرنا چاہیں تو ایک عالم ہے یہ خود.
اینجا خیلی حرفه, من این حرفا رو جمع. یک مسئله موازنه بین موالید در عالم.
دنیا میں رونما ہونے والے امور ان کے درمیان ایک مقایسہ و موازنہ
کرنا. موالید موجود ها
رونما ہونے والے
نه
پیدا شده.
فرض کنید بین گام ها, گوزفند ها, اولاق ها, نمیدونم و و تا برسید به انسان ها
کتری چیزه پیدا ہوتی ہیں عالم وجود میں آتی ہیں. مختلف قسم کے حیوانات, گائی, بھینس, اونٹ, گھوڑے, کتے, تا انسان تک, ان میں ایک غور اور ایک موازنہ کر دو.
شما الان برید تو دنیا برید بین دختر و پسر موازنه هست.
آج کی دنیا لڑکے لڑکی میں موازنه کرتے ہیں.
البته چینی هم دارن این موازنه رو به هم میزنن, چون وقتی میرن نمیدونم چه اندوسکوپی میکنم نه دختر سختش میکنم, اینا دارن موازنه رو به هم. اما ملائکت الله دارن موازنه ایجاد میکنن.
موازنه هم تعداد بودن؟
بله.
حیوانات میں بھی مثلا بھینسوں کی نسل میں, گوروں کی نسل میں, پرندوں کی نسل میں, مختلف جانوروں کی نسل میں ایک توازن ہے. جتنے نر ہیں اتنے مادہ ہیں. البتہ ہم انسانوں نے کبھی کبھی گڑبڑ کر دیا. مثلا چین میں کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا لیتے ہیں کہ بچی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں, بچے کو رکھ دیتے ہیں تو موازنہ ٹوٹ جاتا ہے. فرشتے ایسا نہیں کرتے, وہ ایک معادنت کے ساتھ پیدائش رکھتے.
سوال این است کہ بابا چی شده کہ این موازنه به هم نمی خوره؟
یہ تعداد میں برابری اور اتنے نر پیدا ہونا جتنے کی مادہ ہے, یہ تناسب کس نے پیدا کیا؟
چیز که داره اینجا تدبیر میکنه
کوئی تو ہے نا مدبر. مدبر نہ ہو تو یہ کام ایسے تھوڑی رونما ہوگا. ایک کروڑ نر ہونے چاہیے, مثلا دس مادے ہونے چاہیے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے.
یک کروموزوم کم بشود میشه پسر, یک کروموزوم اضافه بشود میشه دختر. چه خبره؟ چیه؟
وہ نطفے میں کروموزوم اگر بڑھ جائے تو مثلا بچی ہوتی ہے, اور اگر کروموزوم کی کمی ہو جائے تو وہ بچہ ہو جاتا ہے.
چین کم زیادہ میکنے
تو یہ کلی طور پر نسل انسان میں اگر دیکھیں یا نسل گھوڑے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کروموزوم کے توازن کو کس نے برقرار رکھا؟
چین تقسیم ہو جارے
کون یہ کاموں کو انجام دیتا ہے؟
فالمقسمات امرا.
کیا بات.
فالمقسمات امرا.
اور وہ بھی فرشتے انجام دے رہے ہیں. ان کو قرآن نے کہا ہے کہ مقسمات امر, امور کو تقسیم برابری کے بنیاد پر تقسیم کرنے والے فرشتے.
مادہ ایک طرف, نر ایک طرف, موازنہ بین ہر دو
نر و مادہ میں موازنہ ایجاد کرنا ان کا کام.
ولذا شما برید در روایاتی که مربوط هست به فرض کنید کسی آمده سران حضرت آقا پسر میخوام دختر میخوام, چه میدونم این سوالات تو روایت هست. بعدش میگم تو صلاح تو بهتر میدونی یا خدا؟ میگه خدا، میگه اون پسندیده، اون عظیمه، اون تا خدا هم که میپذره به دست ملائکت ها.
بعد روایت میگه که لوگون که معصومین سے سوال کیا کہ ہمیں بچہ چاہیے، جواب دیا کہ آپ اپنی مصلحت کو آپ بہتر جانتے ہیں یا تمہارا خالق؟ کہا خالق، کہا بس پھر اس کی مصلحت کے مطابق چلو.
ولی
خالق ان امور کو انجام دیتا ہے اس کے اوپر جو ڈیوٹی پر مقرر فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے.
ولی یادتان باشد ان اقدامات با مثل اذن از ولی
یہ یاد رکھیں، چاہے مدبرات امر کے کام ہو یا مقسمات کا کام ہو، وہ سب جو خدا کی طرف سے کائنات کے لیے ریپرزینٹیٹو ہے جسے ولی کہا جاتا ہے، اس کی اجازت سے ہوتے ہیں.
صلوات
راجب ملائکه حرف
داشتیم،
اینا کارای اوناست.
فکر جمعه اتنا بتا دیا که یه کام فرشتون که هست.
من این بحث رو دیگه امروز دارم جمع و جورش میکنم، بیشتر از این دنبال نمی کنم که اینا از معال میمونیم.
من فرشتون که حواله سے جو گفتگو ہے اس کو یہی پر روک دیتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، اس سے کہ ہم معال کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں نہ فرشتوں کے بارے میں. اگر اس بحث کو بڑھا دیں تو پھر معاد کی بحث رہ جائے گی.
بریم سر بحث خود. از جمله اموری که در اسلام به ملائکه محول شده و اون کار منتسب به ملائکه است، مسئله قبض روحه.
فرشته جو جو کام انجام دیتے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسانوں کی روح کو قبض کرنا، روح کو اٹھا لینا.
ایک از کارهای ملائکه ہے،
فرشتوں کی ایک خاص صنف ہے، وہ صنف یہ کام انجام دیتی ہے
کہ فرشتے مرد جناب عزرائیل، همان که خیلی زیبا هم هست برای بعضی
ها، فرشته مرگ حضرت عزرائیل و اس کے همکار ہیں
و اعوانش، اینا مأمور قبض روح هم.
تو حضرت عزرائیل و اس کے همکار ان کی ڈیوٹی ہے قبض روح کرنا.
در این زمینه آیات زیاد، روایات که الا ماشاءاللہ.
اس حوالے سے بھی اگر آپ قرآن اور حدیث میں تلاش کریں گے تو بہت زیادہ آیتیں ملیں گی اور حدیثیں تو بہت ہی زیادہ ملیں گی.
اگر کسی بخواد مراجعه کنه از جلد ششم بهار تا جلد شاید چهاردهم اونجا مراجعه کنم. بله، مباحث متعدد، فوقای چند جلد کتاب
بهار الانوار میں چھٹی جلد سے چودھویں جلد تک اس حوالے سے روایات کی
راجب مجموعی ہیں،
یعنی ان جلدوں میں مجموعاً جو ہے وہ اس حوالے سے روایات ملیں گی.
بلی خوبائی ہے، خوب پس اونا رو انشاءاللہ متعرض فل جملہ خواهیم شد تو کار بیشتر
فل جملہ روایات کو ہم ذکر کریں گے مختصر سے.
مقدمتا باید عرض کنم که مرگ و حیات دو تا پدیده هستن که مخلوق حضرت حق هم. مالک واقعیشون خدا هست.
مقدمتاً آپ کو بتا دوں جس طرح سے زندگی ایک حادثہ ہے اور مخلوق ہے، مخلوق خدا ہے، خدا نے زندگی کو خلق کیا ہے، اسی طرح موت بھی ایک حادثہ ہے اور مخلوق ہے، خدا نے اسے خلق کیا ہے.
طبیعت بی جان رو جان می دهد،
وہ بے جان طبیعت میں جان ایجاد کرتا ہے.
مواد مردہ را حیات می بخشد،
مردہ میٹر کو زندگی عطا کرتا ہے.
و زندہ را می میراند،
اور زندہ کو مار دیتا ہے.
له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر.
سماوات اور ارض کی حکومت اس کے پاس ہے، وہ احیاء کرتا ہے اور وہ اماتہ کرتا ہے، زندگی وہ بخشتا ہے، زندگی وہ لیتا ہے.
پس اصل احیاء، اصل اماتہ مال خدا. چرا؟ چون مالک حقیقی.
پس یہ احیاء اور اماتہ، زندگی دینا اور لینا، خدا کا کام ہے، اس لیے کہ وہ مالک حقیقی ہے.
یادتون باشه اینا، ازرائیل و اعوانش مأمورند.
مارنا خدا کا کام ہے، زندگی دینا خدا کا کام ہے. عزرائیل پھر کیا ہے؟ عزرائیل اس کی طرف سے اس ڈیوٹی پہ گماشتا ہے، وہ یہ کام انجام دے گا، اس کے ذریعے سے ہوگا.
بدر قبض رو اصالت ندارم، خدا اصلی میں،
لہذا قبض روح میں اصل عمل خدا کا ہے، وہ مالک ہے، وہ یہ کام انجام دے رہا ہے اس کے ذریعے سے.
ولی از طرف خدا به اینا محول شده،
خدا نے ان کے حوالے کیا کہ یہ کام تم کر لو،
اماتہ کنید، احیاء کنید،
زندگی بخشو، زندگی لے لو، فرشتوں کو حوالہ کیا ہے.
درست ہے یا نا؟ درست ہے یا نا؟ اونا ببینید این فرشته ای که شاگرد انسان کامله، این چنین
سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی یہ ہے، یہ انسان کامل کے شاگرد.
ولی اصالت بلا خدا،
اور یہ فرشتے جو انجام دیتے ہیں اس عمل میں اصل فاعل خدا ہے.
چرا که الله یتوفى الانفس حین موتها،
انفس کی موت کے وقت خدا ان نفوس کو پورا اٹھا لیتا ہے.
قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون.
ایک اور آیت میں ہے کہ
ملک الموت به اسناد هم داره میده خدا بهش،
تم کو پورا پورا اٹھا لیتا ہے وہ فرشتہ کہ جس کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، پھر تمہیں اٹھانے کے بعد تمہیں لوٹایا جاتا ہے تمہارے رب کی.
آیے سکم حتی اذا جا احدکم الموت توفت و رسول.
تیسری آیت میں وفات کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہے، وفات کی نسبت ملک الموت کی طرف نہیں ہے، وفات کی نسبت رسول کی طرف ہے، لفظ رسول استعمال ہوا ہے.
یہ آیان بکنم بلکی کیف کنید الذین یتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون.
یہ ایک آیت جو ہے آپ کے سرور میں اضافے کے لیے میں پڑھ لیتا ہوں. وہ آیت یہ ہے کہ وہ فرشتے جو آپ کو طیب حالت میں اٹھا لیتے ہیں، خدا کرے کہ طیب ہوں، طیب حالت میں اٹھا لیا
جا مقام بیتون حرف بیتا پس ستا اسناد اینجا درست شد.
اچھا، جو طیب حالت میں اٹھانے کی جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی. فی الحال آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تین طرح کی نسبتیں ہیں،
اسناد نازع و قابض به خود خدا،
توفا کی نسبت خدا کی طرف،
اسناد نظر و قبض به اسرائیل،
توفا کی نسبت اسرائیل کی طرف،
اسناد قبض و نظر به اعوان اسرائیل
که نظر روح، نظر جان اور قبض روح کی نسبت اعوان اسرائیل کی طرف، یعنی اسرائیل کے مددگاروں کی طرف.
چطور؟ اینجا رو میایم به شکلی توجیح میکنیم اما در بحث شفاعت میمونیم.
یہ ابھی سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو شفاعت کے منکر ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر قبض روح کی نسبت خدا کی طرف دیے بغیر آپ عزرائیل کی طرف دے سکتے ہیں اور اعوان عزرائیل کی طرف دیتے ہیں کوئی شرک لازم نہیں آتا ہے اور بس شفاعت میں پہنچتے ہیں تو سارے شرک نظر آتا ہے.
در حالی کہ شفاعت از آن کسی است که معلم عزرائیل
در حالی کہ شفاعت کی نسبت ہم اس کی طرف دے رہے ہیں جو ان فرشتوں کا بھی معلم ہے.
این ستم این ملائکه دارن وساطت میکنن، این وساطت رو قبول داریم، اما به توسل که میرسیم مشکل پیدا میکنیم.
فرشتوں کی وساطت کو تو آپ قبول کرتے ہیں، جو معلم فرشتہ ہے اس کی وساطت کو آپ قبول نہیں.
نکنے ما با
کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی وساطت ہے وہ بھی وساطت ہے.
نکنے کہ ما با معلم ملائکہ مشکل
نکتے
بھائی نہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معلم ملائکہ کی نسبت کو ماں تمہارے دل میں کوئی بیماری ہو.
در صدر اسلام این بیماری بودے،
صدر اسلام میں یہ بیماری نظر آتی تھی کہ انسان کامل کی نسبت بعض کے دلوں میں صدر اسلام میں ملائکہ کی نسبت بیماری تھی.
موندمون هم توش بابا سه تا اسلام، یه دب خدا، یه دب اسرائیل، یه دب اعوان. سه تا اسلام یعنی چه؟ این تناقض
نه؟ آغاز میں صدر اسلام میں جب آیات کو پڑھتے تھے کہ ایک جگہ پر موت کی نسبت خدا کی طرف ہے، دوسری جگہ پر موت کی نسبت حضرت عزرائیل کی طرف ہے، اور تیسری جگہ پر موت کی نسبت نہ خدا نہ حضرت عزرائیل بلکہ رسول، رسول یعنی آوان عزرائیل.
مستشکل زندگ خدمت علی آمد،
ایسا ہی ایک اشکال ہے کہ ایک زندگ آگئے حضرت علی کے.
مستشکل زندگ
بارے یعنی زندگ مستشکل اشکال کرنے والا آگئے
آمده رجالی جو تناقض هست.
کہا قرآن میں تناقض نہیں ہے، علی میں نے تناقض دیکھ لیا، قرآن میں تناقض ہے.
گفت خدا ستایا رو،
کہا کہاں تناقض ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھ لی، یہ تینوں آیتیں پڑھ لی.
کہاں ستایا تناقض ہے؟
اگر خدا جان لیتا ہے تو فرشتوں کو نہیں لینا چاہیے، فرشتے جان لیتے ہیں تو خدا کو نہیں لینا چاہیے. اگر وہ دونوں جان لیتے ہیں پھر وہ آوان ہے عزرائیل، ان کی طرف نسبت صحیح نہیں ہے.
تو اینجا امیر المومنین جواب دیں، جواب مولا رو خوش کنید برای نمی جا بدن.
تو اس مستشکل کے جواب میں حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہ قاعدہ ہے، کام آئے گا زندگی میں، اسے یاد رکھو.
آقا اسناد به خودش، اسناد به حضرت اسلام. اول حضرت فرمود فهو تبارک و تعالی اجل و اعظم من ان یتولا ذلک بنفسه. بابا این حیوانای درنده سبایی که دارن آدم کشی میکنن مثل بوش، این قابلیت نداره خدا بیاد جانش بگیره. که
کہا خداوند متعال اجل و اعظم ہے اس سے کہ انسانی شکل میں پائے جانے والے یہ درندے جب مر جائیں تو ان کی روح لینے کے لیے خدا مثلا آئے، خدا ان کی روح لے لے.
ابی جہل خدا وہ عروش رو بگیرے، خدا اجل و اعظم ہے. یہ
ابو جہل کی جان لینے کے لیے خدا آئے گا.
و فعل رسولی و ملائکتی فعلو بفهم
دیکھیں. کہا کہ سوچو اور سمجھو کہ خدا کے گماشتوں کا کام خدا کا کام شمار ہوگا.
لَأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ
يَعْمَلُونَ، اس لیے کہ وہ فرشتے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں، وہ وحی کرتے ہیں جو ان کو امر ہوتا ہے.
یکی از مراتب بزرگوار مرحوم داریم کتاب مکاسبشون دیدم، یه حرف قشنگی داشتن.
ہمارے مرحوم مراجع میں سے ایک بزرگوار مرجع کی کتاب مکاسب کے اوپر حاشیہ ہے، اس میں میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت بات کی ہے.
مرحوم آیت اللہ ابن زیادہ تبریز،
مرحوم آیت اللہ حاجی مرزا جواد تبریزی،
شون از مبرزین شگیدان رسول اللہ خوئی ہے.
یہ حضرت آیت الله خویی که برجسته شاگردون هسته شیخ جواد تبریزی،
اون میگه آیه اول الامر و اطاعت موجود در آیه اول الامر فقیه مجتهد مثل امام رو میگه.
کیا بات آیه اول الامر پر آپ غور کریں تو فقیه مجتہد کی اطاعت بھی اسی طرح واجب قرار دیتی ہے جس طرح سے معصوم کی اطاعت واجب ہے. انہوں نے وہاں ذکر
بعد استدلالش همین ہے، اطاعت از معصوم ما منصوب من قبلهم اطاعت اللہ.
کیا بات ہے، بہت خوبصورت. پھر استدلال ان آیات سے کیا ہے کہ حضرت عزرائیل بھی ڈائریکٹ جان نہیں لیتے ہیں، عزرائیل کے نمائندے جان لیتے ہیں، اور وہ جان لینا، عزرائیل کا جان لینا بھی شمار ہوتا ہے، خدا کا جان لینا بھی شمار ہوتا ہے. اگر معصومین کسی کو اپنی جگہ پہ منصب پہ رکھیں تو ان کی اطاعت معصومین کی اطاعت بھی ہوگی، رسول کی اطاعت بھی ہوگی، خدا کی اطاعت.
یعنی چونکہ اطاعت نہیں کری از معصوم اطاعت
نہیں کری، بس اگر ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو یہ پلٹتی ہے معصومین کی اطاعت نہ کرنے کی.
ان ہر بات میں زوال ہو، چونکہ رد نہیں کری داری معصوم رد نہیں کری، ولی نمی فهمی
کہ تم مرجع کو رد نہیں کر رہے ہو بلکہ معصومین کو رد کر رہے ہو.
لذا میشه اراد علیهم کراد علینا.
اسی لئے معصومین نے فرمایا ہے کہ ان کو ٹھکرا دینے والا ایسا ہے کہ جیسے مجھے ٹھکرا دیا.
لَأَمْلَأَنَّهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْلَمُونَ فَاسْتَفَى جَلَّ ذِكْرُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَسَفَرَهُ بينه وبين خلقه وهم الذين قال الله فيهم الله يصطفي من الملائكة رسلا من الناس.
کہ حضرت امیر کے جواب کی طرف پلٹ گئے نا، تو حضرت امیر نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے جان لیتے ہیں یہ بے حکم خدا لیتے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کو، کچھ فرشتوں کو اور کچھ انسانوں کو خدا نے چنا ہے اپنے کاموں کے لیے، وہ اس کے کام کریں.
اینجا پس اینا سفراء الهی ہیں، نمایندگان خدای ہیں برای این کار.
پس یہ فرشتے نمایندگان خدا ہیں اور وہ خدا کی نمائندگی میں این کاموں کو انجام دیتے ہیں.
اینجا خوب گوش کنید. فمن کان من اهل الطاعه تملت قبل روحه ملائكه الرحمه.
اگر کسی کے جان لینے کا عمل خدا کی طرف سے مقرر کردہ فرشتے انجام دیں،
فمن کان من اهل المعصيه تولا قبل روحی ملائکت النقمه. این خیلی هم جالبه، چون ملائکه مؤنث مجازیه اونجا تولت آورده، اینجا تولا آورده، خود اشاره کنه به هر دو جهت. چون نمیخواد بگیرید؟
من نمیگم، ولی فقط اون مطلب را برسونم که جو مؤمنین مر جاتے ہیں دنیا سے تو ملائکه رحمت ان کی جان کو لے لیتے ہیں، اور اگر اہل معصیت دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ملائکہ نعمت جان کو لے لیتے ہیں. تو خدا کے فرشتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ملائکہ رحمت، ملائکہ نعمت. وہ جب آتے ہیں تو رحمت بن کے آتے ہیں، اور یہ آتے ہیں تو نعمت بن کے آتے ہیں.
پس ملائک جناب عزرائیل دو تا جریان ملائکت الرحمه و ملائکت النقمه، یادتون باشه.
جناب عزرائیل سربراهی فرما رہے ہیں دو گروہوں کے، ملائکه رحمت اور ملائکه نقمت کے.
ولی ملک الموت اعوان من الملائکت الرحمت و النقمه.
یہ بھی روایت میں آگئی کہ ملک الموت کے لیے اعوان ہیں، مددگار ہیں، کچھ مددگار ملائکہ رحمت کے طور پر اور کچھ مددگار ملائکہ نعمت کے طور پر.
کہ یسترون عن امره، حد چو فرمان میدهد اطاعت میکنن.
اب دیکھئے یہاں حکومت ملک الموت حضرت عزرائیل کی ہے، اور وہ حکم صادر کرتا ہے، اس حکم کے مطابق وہ جاتے ہیں کہ کہاں پر ملائکہ رحمت جانا چاہیے کہاں پر ملائکہ نقمت جانا چاہیے وہ اپنے کاموں کو انجام دیتے ہیں
فعلهم فعلو
تو یہ فرشتے جو معمور ہیں ماتحت ہیں حضرت عزرائیل کے ان کا عمل اس حضرت عزرائیل کا عمل ہے
وكل ما يعتونه منسوب اليه اما ان عمله حسن منسوب
جب یہ مامورین حضرت عزرائیل کی طرف سے ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں تو ان کا عمل حضرت عزرائیل کا عمل شمار ہوگا
فاذا كان فعلهم فعل ملك الموت فعل ملك الموت فعل الله تمام
اور جب ان کا عمل فرشتوں حضرت ملک الموت کا عمل شمار ہو جائے تو ملک الموت کا عمل کرنا وہ بھی خدا کا عمل شمار ہو جائے
این روایت یہ خورده طویل ہے همینجا بس باشه
پس روایت طولانی ہے جو کام کی بات تھی وہ یہاں تک تھی بیان کیا
پس امیر المومنین نکته زری بگو هر کسی یه قابلیت نداره که خدا عقض رو بشه
اب یہ دیکھیے یہاں توجہ طلب بات ہے جو آغا صاحب اس روایت سے فقہ روایہ کے طور پہ اٹھا رہے ہیں جو روایت کے عبارت میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے فرمایا خدا اجل اور اعظم ہے کہ ہر کسی کی جان لے لے ہر کسی کی جان وہ لے گا نہیں اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے
در این حال غیر از این بیان یک بیان ظریف فریان ہے یک بیان ہے
اس کے علاوہ ایک اور مقام پر بھی حضرت کا ایک بیان ہے
و اون که ادهی رو خود خدا قبض رو
ایک تو اس جگہ سے اشارتاً سمجھ میں آتا ہے اور ایک اور جگہ پر تصریحا موجود ہے کہ کچھ کی جان خدا خود لے لیتا ہے
یعنی اونها اجل و اعظم هم که در اسرائیل قبض رویشون
داره یعنی وہ اتنے اجل اور اعظم ہیں کہ حضرت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے قبض رو کر
اون یادتون باشه عزرائیل تو عدوان و مرتبه تو مرتبه اونها رو نداری نمیدونم چجور بگم که یه موقعیت بده داره
کہ یعنی اسرائیل سے کہا جائے گا کہ اسرائیل تم اس مرتبے پر فائز نہیں ہو کہ ہمارے اس عبد کی روح تم لے
ان غلام سیاہ ابا عبداللہ نزدیک محرم امام ان غلام سیاہ ابا عبداللہ منزلتی دارد که قابض روحش خدا
اگر وہ کالے رنگ کا غلام حضرت ابو عبداللہ حسین کا غلام ہے تو اس نسبت کی وجہ سے اس میں ایسی منزلت پیدا ہو جاتی ہے کہ حضرت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جان کی روح کو لے
این روایت رو برادران اهل سنت نقل کردن ما هم نقل کردیم که پیغمبران دارن به طرف مسارعشون میرند و خدا حافظ جان
یہ روایت اهل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی ہے کہ قابض ارواح اصحاب حسین خداوند متعال
یعنی این که اینا اجل و اعظم هم عجیب به کربلاست دیگه
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ حضرت عزرائیل کو اجازت نہیں ہے
حالا یہ روایتی هست در مورد جناب ابراهیم خلیل الرحمن
حضرت ابراهیم خلیل الرحمن کے حوالے سے ایک روایت ہے
کہ وقت نزع جانش به آسانی نمیخواست جان بده
جان کندنی کے وقت حضرت ابراهیم آسانی سے جان دینے کو تیار نہیں تھے یہ روایت
دور کرنے نمیداد
عزرائیل سے کہا کہ نہیں میں جان دینے کو تیار نہیں
سوال آیا ابراهیم شوق ماندن دار؟
اچھا حضرت ابراهیم تیار نہیں تھے کہ کیا معنی ہے کیا اس کے معنی یہ ہے کہ حضرت ابراهیم دنیا میں رہنا چاہتے تھے
خوف از رفتن دار؟
یا حضرت ابراهیم کو وہاں جانے سے کوئی خوف تھا؟
یا نہ منتظر دستور ارجعی بود
یا یہ کہ یہ جو ابھی نہ کہہ رہے تھے ابھی نہیں یہ کسی بالاتر دستور کے انتظار میں تھے کہ وہاں سے حکم آ جائے اب ہمارے بندے ہماری طرف آ جائیں
کہ بے طور مستقیم بلا فاصلہ
دستور بھی آ
کہ حضرت ابراہیم منتظر تھے کہ ڈائریکٹ اور بغیر کسی واسطے کے اسے لے جایا جائے
یعنی اسرائیل بدون من اون وقتی که تو آتش افتادم و گفتم حرقو و انصروا آلهتکم که بیچاره بودم هیچ کس نبود دشمن نیزداده نگاه میکنه نمرودیان دارن میخندن مؤمنین دارن نگاه میکنن ای وای چه میگه منم هیچ کس رو ندارم
جبرئیل هم اومد علکه هاجر از
بله علکه هاجر اما الیکه فنا در اونجا اینو گفتم واسطه نپذیرفتم
حضرت ابراهیم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی جب مجھے مشرکین نے منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا اور دشمن منتظر دشمن باہر گالیاں بجا رہا تھا خوش ہو رہا تھا اور میرے جو دوست تھے وہ پریشان حال تھے اس وقت مجھ میں تنہا تھا مجھے مدد کی ضرورت تھی اس وقت جب حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کوئی حاجت ہے تو اس تمام ضرورت کے وقت میں نے کہہ دیا نہیں تم سے کوئی حاجت نہیں ہے
اما در عید لقا و ایام وصال واسطے درکار بجے
مشکل وقت میں میں نے واسطے کو قبول نہیں کیا تو آج عید لقا میں وصال کی عید کا دن ہے اس وصال کے عید کے دن میں واسطے کو قبول کروں
ازرائی تو خیلی بزرگی ولی واسطے یہ ظریفی هستی تو ہم باید بری
کہا حضرت اسرائیل تمہارا مقام بلند ہے لیکن ایک واسطہ ہو نا تم ہٹ جاؤ مجھ میں اور میرے محبوب کے درمیان تمہاری واسطہ گری مجھے پسند نہیں
این شمس تبریزی این داستان رو به شعر در
آورده اس واقعے کو شمس تبریزی نے شعر میں کہا
چون خلیل اللہ در نظر افتاد جان به اسرائیل آسان می نداد
نہیں کروں گا
گفت من چون گفت چون من گویم اینه ترک جان پای اسرائیل آمد در میان بر سر آتش در آمد جبرئیل گفت از من حاجتی خواه ای خلیل من نکردم سوی او آندم نگاه زن که بود بند راهم آمد جز اله زن که بند راهم آمد جد اله چون بپیچیدم سر از جبریل من کی دهم جان را به اسرائیل من
سخت و مشکل وقت میں میں نے واسطہ گری کو قبول نہیں کیا تو آج تو میری عید کا دن ہے میں کسی واسطے کو کیسے قبول کروں
زن نیارم کر جان خوش خوش نسار من همینجا جون نمیدم تا از او آید به گوشم جان بیار تا از او آید به گوشم جان بیار چون به جان دادن رسد فرمان مرا نیم جو ارزد جهانی جان مرا او فقط بگه تمام امام حسین هم همینه اونم همینه اونم همین کارو کرده اونم همین کارو کرده
فقر حضرت ابراهیم امام حسین علیه السلام
خب بگذاریم خلاصش این که خلاصش این که چی کار کنیم؟ اونت داره طول میکشه وقتم تمام شد انشاءالله انشاءالله امید خدا هفته بعد ببینیم چه خلاصه ما حسر هفته شد در وجود من و تو ما این وجود من و تو از 70 تریلیون سلول هر کسی مأموریت مخصوص داره هر سلولی مأموریت مخصوص داره همه این سلول از یک سلول نه از اصیل به نام نظر تولید میشن و بعد تمام اینا در یک مدار خاصی دارن حرکت میکنن این حرکت مداری خاص یک فرمانده میخواد فالمقسمات فالمدبرات امرا بعد این توازن بین جنس نر و ماده که در عالم وحوش و طیور و حیوان چندرم انسان موجوده، این هم یک مدبر میخواد یه مقسم میخواد، فالمقسمات امرا، اما همه اینا به ولایت ولی جلاله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا بعد ببینید چی میشه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الآخرين. نام مبارك رسول مكرم اسلام که آورده میشود، صلوات در حد قبل از رجوع.
حضرت رسول اکرم کا نام جب لیا جاتا ہے، تو ان پر درود پڑھنا واجب سے ذرا کم ہے.
پس هر وقت نام مبارک ایشون آورده میشه باید صلوات فرستاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمود من شم ورد احمد ولم یصد علی فقد جفان.
یہاں تک که آپ نے فرمایا ہے که کوئی گلاب سرخ کو سونگے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس نے مجھ پر جفا کیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امیدواریم از جفاکاران بریشون نباشیم.
امید ہے کہ ہم جفاکاروں میں سے نہ ہو جائیں.
خب، بحث ما در محال
ہماری گفتگو معاد کے بارے میں تھی،
وارد مباحث معاد داریم میشیم.
مقدمات معاد سے گفتگو ہو گئی اور ہم آہستہ آہستہ معاد میں داخل ہو رہے ہیں.
بحث ملائکہ رو فی الجملہ انجام دادیم.
ملائکہ کے بارے میں بھی مختصر سی گفتگو ہوئی.
و ای کاش فرصتی می بود تا راجع به ملائکه ای که طائف گرد ذریح ابا عبدالله حسن صحبت کنیم.
ای کاش کوئی فرصت ہوتی اور ہم ان فرشتوں کے بارے میں بھی بیان کرتے کہ جن کو خدا نے مامور کیا ہے کہ وہ حضرت ابا عبداللہ حسین قبر کی مسلسل زیارت و طواف کرتے رہے.
و شاید امروز عرفه باشد، شاید فردا عرفه،
شاید آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ عرفہ کی تاریخ.
ما در روز عرفه نمیگذاریم
اور هم عرفه کو ایسے ہی چھوڑ نہیں سکتے.
مقدمتا حدود 5 یا 6 دقیقه تا 10 دقیقه راجع به این روز و زیارت ابا عبدالله حسین در این روز حرف خواهیم زد.
تمهیدی طور پر 5 سے 10 منٹ عرفہ کے بارے میں اور زیارت حضرت ابا عبداللہ حسین کے بارے میں گفتگو کریں گے.
اجمالاً بهتون بگم روایات وارده در فضیلت ابا عبدالله ما لا یحصی عددها
اجمالاً بتا دوں که حضرت ابا عبدالله کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ لا تعداد ہیں
و فضیلت زیارت هم خود قابل احسانی است.
اور خود زیارت کی فضیلت بھی قابل احسانی ہے. فضیلت کے بارے میں روایتیں بھی ناقابل شمار ہیں اور خود فضیلت بھی قابل شمار نہیں.
روایت خیلی زیاد من دو تا روایت رو نقل میکنم و تمام میکنم.
اون لا تحصى روایات میں سے دو روایتیں میں آپ کو نقل کروں گا اور گفتگو کو ختم کروں گا.
ایک آقایی هست از روات ما به نام بشیر دحام، دهن فروش بوده، روغن فروش بوده.
ایک بزرگوار گزر چکے ہیں اور وہ راویوں میں سے ہیں. ان کا نام ہے بشیر الدحان، یعنی تیل فروش بشیر. دحان تیل فروش کو کہتے ہیں.
این روایت از جهت سند هم جزء روایات خوب بابه.
یہ روایت کی بشیر الدحان سے جو میں آپ کو نقل کرنے جا رہا ہوں سند کے اعتبار سے بھی اچھی روایتوں میں سے.
آمد خدمت حضرت ابا عبدالله صادق علیه السلام.
بشیر دحان ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں آیا.
عرض کرد ربما فاتن الحج، حج فوت میشه از من، نمیتونم برم.
کہ عرض کیا امام سے کہ مجھ سے کبھی کبھی حج چھوٹ جاتا ہے. اس کبھی کبھی سے معلوم ہوتا ہے کہ حج جنت مستحب حج ہے.
ہم آقا من یک کار دیگه انجام میدم. فَعَرِفُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ، عرفم رو در پیش قبر حسین ابن علی برگزار میکنم.
لیکن میں ایک کام انجام دیتا ہوں اور وہ کام یہ ہے کہ میں ضرور سال میں روز عرفہ حضرت امام حسین کے قبر مطہر پہ جاتا ہوں.
عرفہ داری در اونجا،
عرفہ داری میری وہاں پر ہوتی ہے.
به عرفات که مکه نمی روم، به عرفات حسینی وارد می شود.
مکه که عرفات نہیں جا سکتا ہوں تو عرفات حسینی میں حضور پاتا ہوں.
آل احسنت یا بشیر، خیلی کار خوبی می کنی.
حضرت نے فرمایا خدا تمہاری اچھائی میں اضافہ کرے. اے بشیر تم بہت اچھا کام کرتے ہو.
بعد حضرت اضافه فرمودند.
پھر حضرت نے بڑھا دی بات کو
کہ ہر مؤمنی به زیارت قبر ابا عبدالله برود عارفاً به حقه.
حضرت نے فرمایا کہ جو بھی مؤمن حضرت ابا عبداللہ حسین کی زیارت کو جائے اور اس کی زیارت کو جانے کا حال یہ ہو کہ حق حسین کو پہچانتا ہو.
یادتون باشه حق حسین را شناختن یعنی حسین گونه زندگی کردن.
عارفاً به حق حسین، یعنی حسین کے حق کو جانتے ہوئے زیارت کرنا. حسین کے حق کے جاننے کے معنی یہ ہیں
که اپنی زندگی حسینی زندگی کی طرح جو گزارتا ہو.
نمی شود یزیدی زندگی کرد حسینی ثواب برد، نمی شود.
یہ ممکن نہیں ہے کہ زندگی تو یزیدی انداز میں کی جائے اور عارف حسین ہو، یہ ممکن نہیں.
اگر می شود زندگی یزیدی باشد که هست،
زندگی یزیدی انداز کی ہو
و ادعا کنم که عارف به حق حسینم، نه تو ظالم به حق حسین.
زندگی اگر یزیدی انداز کی ہے اور ادعا کیا جائے کہ عارف حق حسین ہوں، تو نہیں، عارف حق حسین نہیں، ظالم به حق حسین.
ببین حسین معرفت راهش رو گفته، من را سلطانن جاورن مستحلن لحرم الله ناکسن لعهد الله تا آخر. شما که در ظل همین ها دارید زندگی میکنید، در سایه همین ها هستید.
حسین نے تو راستہ بتا دیا کہ جو کسی ایسے ظالم کی سرپرستی کو مانے کہ جو حلال کو حرام کرتا ہو اور حرام خدا کو حلال قرار دیتا ہو، اور اس کے مقابلے میں عکس العمل نہ دکھائے، قدم نہ بڑھائے، تو کان حقا علی اللہ یدخلہ مدخلا، خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ اس خاموش رہنے والے کو بھی قیامت میں اسی مقام میں بھیج دے کہ جہاں پر اس ظالم کا ہے.
امریکا هرچه میکند بکند، هرچه میکشد بکشد، هرچه میتند بزند، ما هم داریم زندگی خودمون رو میکنیم بدم میگیم.
جایی عارف حق حسینی؟
حالا بگذاریم دیگر این حرفا اینطوری نذاریم. حالا اگر کسی زیارت کند ابا عبدالله رو در غیر عرفه، کتب له عشرون حجه و عشرون عمره، بله
فرمایا کہ کوئی حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرے اور وہ زیارت عرفہ کے دن نہ ہو، کسی اور دن میں ہو، تو اس کے لیے 20 حج اور 20 عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا.
وَعِشْرُونَ قَذْلَنَا نَبِيَّ الْمُرْسَلْ اَوْ اَمَامِ الْعَادِلِ،
اور کسی نبی مرسل یا امام عادل کے ہمرکاب ہو کر 20 جہادیں لڑنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب بھی اسے لکھا جائے گا.
عارفاً بے حق شدن ہمین ہے،
یہ عارف بے حق حسین ہو تو یہ ثواب ہے.
یعنی میگوید حسین 20 بار ہم تکے تکے جوام باز استدن، امون همی کربلایی ها شب آشورا همون هست،
وہی جو اصحاب حسین نے شب آشور امام حسین کے سامنے اظہار کیا کہ اب عبداللہ حسین اگر آپ کے اوپر ہمارا وجود قطعہ قطعہ ہو جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے گا، پھر آپ کی نصرت کریں گے، اور ہمیں اگر آگ میں جلا دیا جائے، راہ کو اڑا دی جائے، پھر زندہ کریں تو پھر آپ کی مدد کریں گے. یہ عارف حق حسین ہونا.
اما کسی کے در عرفه او رو زیادت کند عارفاً به حقه او چه می شود؟
لیکن اگر کوئی عرفہ کے دن امام حسین کی زیارت کرے اس کے حق کو جانتے ہوئے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟
کتب له الف حجہ و الف عمرہ، 5 برابر
اس کے لیے 3 برابر شد، 1000 حج
50 برابر،
اور 1000 عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا،
50 برابر،
50 برابر عرفہ کے دن اگر زیارت کرے تو.
چیه مسئلہ؟ چه خبره؟ نمیتونیم بفهمیم، والا نمیتونیم بفهمیم. من امروز هر چه فکر میکردم برای فهم این روایات میدم قاصرم، کوتاهم.
کہتا واقعیت کیا ہے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. میں نے بہت کوشش کی اس کی روح کو سمجھوں، لیکن میرا وجود بہت چھوٹا تھا، اس کی روح تک میں نہیں پہنچ سکا.
بعد این آقای بشیر دهان میگه من به امام صدا کردم، من هم اینطوری، کسی میشه به این وضعیت برسه؟ فنظر الیه شبه الموزه.
بشیر دهان نے جب زیارت اب عبداللہ کے یہ فضائل سنے تو حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی یہ ثواب ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو اس طرح سے ثواب مل سکتا ہے اس طرح زیارت کرنے کا؟ تو حضرت نے غضبناک نظر میرے اوپر ڈال دی.
ارے تعبیر و شبہ المغزر پر چون لگے خیلی عجیب
ہے، خیلی عجیب ہے. بلکہ کہ اس طرح سے دیکھا جیسے غضبناک آدمی دیکھتا ہے، اس کے اندر خود ایک پیار بھی پوشیدہ ہے.
تا آخر روایت رو تقطیع می کنیم این گفته بودم رو تمام بشه. و در روایات کثیره داریم
اور اس روایت کے اندر کے باقی مطالب بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے. اور بہت ساری روایتیں ہیں ہمارے پاس
کہ ان اللہ تعالی ينظر الى ذبار الحسین علیہ السلام نظر الرحمة فی یوم العرفہ قبل نظره الى اهل عرفات. امروز اونایی که تو عرفات جمع میشن جمعاً خاطرشون جمع باشه، خدا اول چشمشو به اونا میبنده، یه نگاه به اونجا میکنه، بعد به اینا میگه احوالتون چطوره، به برکت اونا.
که اس روایت میں ہے که خدا عرفه کے دن اپنی رحمت کی نگاہ قبر حسین کی زیارت کے لیے جانے والوں پر پہلے ڈال دیتا ہے، پھر عرفات میں موجود افراد کے اوپر ڈال دیتا ہے. یعنی بطفیل عرفات حسین عرفات مکہ میں موجود افراد کے اوپر خدا اپنی رحمت ڈال دیتا ہے.
اصلاً بساطیه امام حسین کار کرده، بساطی رو تو عالم بفا کرده، دستگاه امام حسین که این حرفا
عجیب ہے. امام حسین علیہ السلام نے کائنات میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب رحمت خدا مسلسل اس طرف ہے.
بالاتر براتون بگم، فرمود اگر کسی علی رو در نجف زیارت کنه که منظر رسول الله در مدینه، اگر کسی شمرد گفت آقا سوال کرد داری آقا اگر کسی حسین رو زیارت کنه در کربلا کمن زار الله فی عرشه، حسین کربلا رو عرش الله کرده.
ایک حدیث میں ہے کہ جس نے علی کی زیارت کی نجف میں اس نے رسول اللہ کی زیارت کی، اس کے بعد باقی ائمہ کا بھی نام آیا ہے. راوی نے سوال کیا کہ اگر کوئی حسین کی زیارت کرے تو اس کا ثواب کیا ہے، تو فرمایا کہ جو حسین کی زیارت کرے اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے عرش پر خدا کی زیارت کی ہو.
خب نمی فهمیم یعنی چه. بدل حدیث معتبری سے از رفاعه،
اور رفاعه سے ایک معتبر حدیث میں آیا ہے کہ
امام صادق برام فرمود احدث تلعان امسال من چه رفتی تو یا نه بگرد کرده.
امام صادق نے رفاعه سے کہا کہ کیا اس سال تم نے حج کیا؟
گفتم اما امسال خلاصه بعض پولی خوب نبونه تونستم برام حج کیا.
رفاعه نے امام سے عرض کیا کہ نہیں مولا، میں اس سال میری مالی حالت اچھی نہیں تھی، میں نہیں جا سکا.
ولیکن عبارت خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. ولیکن عرفت عند قبر الحسین، این عرفت قوقاییه، نمیفهمی والا.
اب میرے لیے مسئلہ ہوگا ترجمہ کرنے میں. کہا کہ ولیکن عرفت عند قبر الحسین، میں ترجمہ اس کا اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں نے عرفہ قبر حسین پہ کیا،
یا نه رفتم توسل به قبر حسین پیدا کردم معرفت یافتم،
یا یہ معنی ہے کہ میں قبر حسین کے وسیلے سے معرفت تک پہنچا.
عجیبه.
خب پس حضرت به هم فرمود یا اگر رفاعه نبود که می ترسیدم از این که بعضی ها مکه رو رها کنند جمعیت اونجا کم بشه، لحد دست رو که به حدیث چیزی رو بهت می گفتن که هیچ از تو قبر حسین رو رها نمی کردی ابدا.
اور امام صادق نے فرمایا رفاعه اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ پھر مکہ جانا چھوڑ دیں گے، سب کربلا جائیں گے، نتیجے میں حج نتبی بجا لانے والے لوگوں کی کمی ہو جائے گی، تو میں اس عرفہ کے دن قبر حسین کی زیارت کو جانے کا وہ فضیلت بیان کرتا مگر اس خوف کی وجہ سے میں وہ بات بیان نہیں کرتا ہوں.
ثم سکت طویلا، که حضرت یک سکوت طولانی کردن.
رفاع کہتا ہے کہ پھر حضرت نے کافی دیر تک سکوت اختیار فرمایا.
ثم قال،
پھر فرمایا
اخبرنی اهلی،
میرے والد نے مجھے خبر دی ہے.
قال من خرج الى قبر حسین عارفا به اخته غیر مستکبرن صاحبه از ملک ان یمینه و از ملک ان شماله و کتب له الف اتبعت عمره مع نبیکن او وسیکن.
فرمایا که جو روز عرفہ زیارت حسین کو جائے گا اس حال میں کہ معرفت حسین رکھتا ہو، تو اس آدمی کے لیے خداوند متعال ہزار فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ اس کے دائیں طرف رہیں، ہزار فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ وہ بائیں طرف رہیں، اور ہزار حج اور عمرہ کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جائے.
چون ما بحث از ملائکہ می کردیم، اینجا بد نیست متعرض بشیم چیزی رو.
گذشته درس فرشتوں کے حوالے سے ہی تھا، لہذا مناسب ہے کہ یہاں ان فرشتوں کے حوالے سے ایک بات کہہ دی جائے
بے طور اشارے،
لیکن وہ بات بھی اشارے میں کہیں گے
نہ تفصیل، کہ اگر بنابر تفصیل این باب باشه قوغایی است.
اگر اس کی تفصیلات کو بیان کریں تو ایک بہت بڑی وادی ہے.
فرشته و امام حسین، ملائکت الله و ابا عبدالله،
یه خود ایک موضوع ده. فرشته و حضرت ابا عبدالله،
مرحوم آیت الله حاج شیخ جعفر ششتری در خصائص الحسینیه آمده اصناف ملائکه‌ای که مفتخرند به این که در محضر ابا عبدالله هم شمرده.
مرحوم ششتری رحمت الله علیه نے خصائص حسینیہ میں ان فرشتوں کے اصناف کو ذکر کیا ہے کہ جن کی ڈیوٹی امام حسین کے ساتھ ہے، کہ کتنے صنف کے فرشتے ہیں کہ جو مختلف کاموں پر امام حسین کے ساتھ مربوط ہیں.
خادمون له فی ایام حیاته، یہ زندہ
کچھ وہ فرشتے تھے کہ جو امام حسین کے حال حیات میں خدمت حسین کے لئے مقرر تھے،
از ولادت تا آخر،
ولادت سے شہادت تک.
جبرائیل یکی از اون هست، میکاید بساطی خلاصه جبرائیل این انا فی الجنت نهر من لبن لعلی و حسین و لزهرا و حسن کل من کان محبا لهم و یدخل الجنت من غیر حزن. این مولی
جبرائیل؟
بله بله، مولی جبرائیل کنار گهواره.
قصیده های مفصل جو حضرت امام حسین کے گهواره کو جھولے کو جھولاتے ہوئے حضرت جبرائیل پڑھا کرتا تھا، اور ان فی الجنت نحر من لبن الى آخر،
یہ مباحثی هم از بین جبرائیل و میکائیل در این زمینه که افتخار جبرائیل افتخار میکائیل افتخار میکرد، جبرائیل هم افتخار میکرد، بعد آمدند و محاکمه رو پیش خدا آوردن و اون داستان بمانه طولانی میشه.
جبرائیل اور میکائیل کے درمیان، حضرت میکائیل کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے کہ آپ نے امتیازات اور اپنے افتخارات کو ذکر کیا ہے، اور گفتگو جو ہے وہ خدا نہ پہنچی ہے، وہ رہنے دیں گے.
صنف دوم، نصرت کنندگان ابا عبداللہ، اونا در سه جا آمدن.
حضرت ابا عبداللہ کے لیے خصوصی مدد کے لیے آنے والے فرشتے، وہ بھی تین جگہوں پر مدد کے لیے آئے ہیں.
اونم بمونه که این جاهاش کجاست
وہ بھی بیان نہیں کروں گا کہ وہ کہاں کہاں فرشتوں نے حضرت ابا عبداللہ کی مدد کی.
صنف سوم، المشتغلون بخدماته و الامور المتعلقه به عند قبره.
تیسرے صنف کے فرشتے وہ ہیں کہ جو قبر حسین پر خدمات انجام دینے کے لیے خدا کی طرف سے موکل ہیں.
ان وقت میگه اینها فرق و اصناف متعددن خودشون،
یہ خود کئی گروہ ہیں، مختلف گروہوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں.
نہ ایک ملک، دو ملک، صد ملک، ہزار ملک، نہ، هر صنفی هزارانند.
ایک دو سو هزار نہیں ہیں بلکہ ہر صنف میں ہزاروں فرشتے ہیں.
خب، 22 طایفه از ملائکه را که 22 نوع خدمت و اشتغال دارن ایشون بیان کرده.
جناب ششترین 22 گروہوں کو ذکر کیا ہے کہ وہ مختلف قسم کے سروسز پروائیڈ کرتے ہیں قابل حسین پر، خدمات انجام دیتے ہیں.
با زوبار چه میکنن، چجور بدرقه میکنن، چجور استقبال میکنن، چه بساطی اونجا نمیفهمید.
زوبار کا استقبال، زوبار کے استقبال کے لئے فرشتے، زوبار کو خدا حافظ کہنے کے لئے فرشتے، زوار کے خدمات کے لئے فرشتے.
عجیب، صرف یکی از اسرارش این باید بیان، باید بیان. در امروز یا در فردا سوره براءت خونده میشه به دست امیر براءت.
روز عرفه امیر براءت کی زبانی سوره براءت کی تلاوت ہوگی.
براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. تا اینجا و اذن فی الناس بعد لعلام من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشركين و رسوله. اما ملائکه اینجا جمع نمیشن، ملائکه اونجا جمع میشن. میدونی برای چی؟ چون براءت عملی را، براءت عملی را حسین به نمایش گذاشت.
یه عجیب بات ہے اگر آپ اس راز کو سمجھ سکیں کہ براءت کی تلاوت اور براءت کا بیان اور براءت کا ذکر روز عرفہ ہوا ہے. فرشتے ادھر جمع نہیں ہوتے ہیں، فرشتے وہاں جمع ہوتے ہیں جو عملاً اور پریکٹیکلی براءت کا اظہار کیا ہے.
پدرم در اونجا سوره براءت رو خوند، من اینجا عمل براءت رو نشون میدم.
حسین وہ ہیں کہ جس کے والد نے سوره براءت کی تلاوت کی تھی، اور حسین وہ ہیں کہ جس نے خود عملاً براءت کا اظہار کیا.
چی بگیم بگذاریم. خب، وارد بحث معاد بشیم.
معاد نه داخل هونا چاہتی ہیں.
ای کاش در همینجا معادی می داشتیم.
کاش که معاد اسی عالم میں انسان کو حاصل ہو جائے.
ای کاش از یزیدیت به حسینیت حکم میکرد.
ای کاش هم سب
یزیدیت و چورت حسینیت گاه نده.
ای کاش مشرب یزیدیت رو بهش نمی گفتیم و به مشرب حسینی که این معاد است.
ای کاش هم یزیدی مشرب کو نا کہتے، یزیدی طریقه عمل کو نا کہتے اور حسینی مشرب کی طرف پلٹتے، یہی معاد ہے.
گفتیم ملائکه جان رو توفی می کنند.
ملائکت الموت کے باب میں ہم نے بیان کیا کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انسانوں کے وجود کو پورا وہ اٹھا لیتے ہیں.
چهار تا آیم براتون خوند.
اس سلسلے میں چار آیتیں ہم نے پڑھی تھی.
یادتون ہے اللہ یتوفی الانفسین المتا وان یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم تا اون دو تا آیت.
ہم نے تین آیتیں تلاوت کی، تین قسم کی. ایک آیت میں توفی کی نسبت خدا کی طرف ہے، دوسری آیت میں حضرت عزرائیل کی طرف ہے، اور تیسری آیت میں حضرت عزرائیل کے ہمکاروں کی طرف ہے.
در اینجا یه روایت هم از حضرت مولا در جواب به کسی که ادعای تناقض میکرد اون هفته خوندیم اعاده نمی کنیم.
اس ذیل میں ایک روایت ایسی بھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ جس میں کسی شخص نے ادعا کیا تھا کہ قرآن میں تناقض موجود ہے، اور حضرت نے جو جواب دیا تھا وہ آپ کو یاد ہے، اور ہم اسے دوبارہ دہرائیں گے نہیں.
تکرار نہیں. عزیزان ما مادامی که تو این عالمیم از اونجا بیخبره، منم حالا هر چی بگم به خودم هم اثر نمیکنه، دارم میگم.
میرے عزیزو جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، اس دنیا کے ہیں، یعنی یہاں کے آثار ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم اس عالم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں.
خب وضعیت در این عالم با اون عالم متغیره، معلوم.
یا دو نظام ہیں، اس عالم کا ایک نظام ہے، اس عالم کا ایک نظام ہے، دو الگ الگ وضعیتیں ہیں
و ما از اونجا خبر نداریم.
اودر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا.
مثل بچه‌ای که در رحم مادر خوشی دارید خوشی بینه آقا یه جایی هست وسیع ماشاءالله اونجا خیلی چیزا پیدا میشه، تابستون که میشه انبه میاد به میتون، زمستون که میشه زمستون ماشاءالله بریانی براتون درست بکنه، کباب برم
چیه هست. جیسے شکم مادر میں موجود اس طفل سے، اس بچے سے اگر کہہ دیا جائے کہ ایک اور عالم ہے، وہ عالم کیا عالم ہے، وہاں بہت بڑی دنیا ہے اور اس میں صحرا ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جنگل ہیں، پرندے ہیں، پھول ہیں، بریانی ہیں، گرمیوں کے موسم میں آم اور سردیوں کے موسم میں فلاں فلاں پھل، تو اس بچے کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ اس کی دنیا تو بہت چھوٹی ہے نا، وہ چھوٹی دنیا سے مانوس ہے تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے.
چرا؟ چون اون دنیا با این دنیا متغیر، از این عالم اون خبر نداره.
اور وہ جس دنیا میں وہ بچہ رہ رہا ہے وہ دنیا کچھ اور ہے، وہاں کا نظام بھی کچھ اور ہے، اس دنیا کا نظام کچھ اور ہے.
یادتان باشد انتقال ما از این نشئه به اون نشئه در یک لحظه صورت میگیره.
یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہونا ایک لحظے میں انجام پاتا ہے. بس ایک لحظہ پہلے آپ یہاں تھے، وہاں گئے،
ایک لحظہ بیشتر نہیں، کمتر از ایک لحظہ،
بلکہ لحظہ بھی زیادہ ہے. ایک آن قصیر میں فوراً منتقل ہوتے ہیں.
میر پرد آدم خواب شما ببینید چطوره، مادم که شما در خوابی اصلا توجه نداری، میزنید، میشکنید، ممکنه چه میدونم لگت بزنید، از کارا میکنید دیگه.
آپ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہاں خواب کی مثال کو دیکھیں. انسان جب خواب میں ہوتا ہے تو اس عالم کی طرف متوجہ نہیں ہے، وهم مختلف کام کر رہا ہوتا ہے، کبھی اڑتا بھی ہے.
در عالم خواب مشاهداتی دارید برای خودتون، سیری دارید برای خودتون، چیزایی ببینید، بعدن که بیدار میشید چونی
عالم خواب میں کچھ مشاهدات ہیں، کچھ سیر کے مراحل سے گزر جاتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں وہ تو میرا خواب تھا.
بیدار رو نمیبینی، نمیدونید دارن چه حرفی میزنن.
اور جب آپ وہاں عالم خواب میں ہیں تو بیداروں کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
اونا دارن با خودشون حرف میزنن، من تو میفهمی خواب این دیگه.
خواب دیکھنے والا شخص اسے کیا معلوم کہ اس کے اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں.
وزار ما در این عالم نسبت به اون عالم و احکام و قوانین و انسان ها و موجودات اون عالم مثل انسان خواب است. صدقی بیدارا.
اچھا اس مثال کو غور کریں، تشبیح معکوس ہے. خواب دیکھنے والا شخص جس طرح سے بیداروں کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اسی طرح سے ہے اس دنیا میں رہنے والا شخص اس عالم کے انسانوں کو، وہاں کی زندگی کو، وہاں کے نظام کو نہیں سمجھ سکتا ہے.
ہاں یہ کمیت بالا سر خوابے یہ تکون میشن پشو پشو چشم پشو 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 پشو
کہ مثلا ایک آدمی اچانک آتا ہے اور آپ کو جگہ دیتا ہے، اٹھو اٹھو. آپ آنکھیں کھول کے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں ماشاءاللہ 20 افراد آئے ہوئے ہیں، وہ گفتگو ہو رہی کسی خاص موضوع پہ.
عزیزم خوابیم، اسرائیل یا ملائکه دیگه میان یه تکون بهت نم پشو چشم رو باز نکنی.
میرا عزیز آپ خواب میں ہیں اور حضرت عزرائیل یا اس کے ہمکار آپ کو اٹھاتے ہیں، جگاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، ایک عالم چونکہ وہاں پر کچھ اور نظام ہے.
فلذا مولا فرمود انا سنیا اذا ما تنتفی خوابن همه. یه تکون بهشون میدن بیدار میشه. تکون میدن یعنی چه؟ یعنی جان پرید. بیدار میشه میده عجب چشم باز کنه اوضاع خرابه.
تو اسی لیے حضرت امیر نے فرمایا ہے کہ انا سنیامون فَإِذَا مَاتُوا انتظروا. لوگ خواب میں ہیں، جب مر جاتے ہیں تو ہوش میں آتے ہیں. فرشتوں کا کام ان کو جگانا ہے، اور جیسے ہی جاگ جائیں گے اس عالم میں
چشم باز میشه میبینه آن از عالم بیهوشان و بیخوابان به عالم بیداران آمده.
آن کھلی اور پتہ چل گیا کہ بے ہوشی اور خواب کے عالم سے اب آپ عالم ہوش اور عالم حقیقت میں آ گئے.
وارد میشه دم داده ها، وارد میشه آثار رحمت و عذاب رو میبینه.
اس عالم میں وارد ہوا یعنی اس کی جان نکل گئی. جان نکلنا یعنی یہ کہ مثلا بیدار ہوا، اس عالم میں گیا.
کمتر از یک لحظه وارد شدن به عالم دیگه.
ایک لحظه سے بھی کم میں آپ وہاں گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ آثار رحمت بھی ہیں اور آثار غضب خدا بھی ہیں.
چه خبر ہے، چه جور میشه
اب کیا کیا جا سکتا ہے؟
روایت خوب گوش کنید.
اس روایت کو اچھی طرح غور کنید.
روایت منصوب به آقا ابو عبدالله صادق علیه السلام.
یہ روایت حضرت ابو عبدالله حسین کی طرف منصوب ہے.
ابو عبدالله صادق. آقا یہ سوالی دارم، سوالم اینه: من احب لقاء الله احب الله لقاءه و من ابغض لقاء الله ابغض الله لقاءه.
این درست راوی نے امام صادق سے پوچھا کہ مولا یہ بتا دیں، ہم نے سنا ہے کہ جو لقاء خدا کو اور خدا سے ملنے کو، خدا سے ملاقات کو چاہتا ہے، خدا بھی اس کی ملاقات کو چاہتا ہے.
قال نعم.
کیا یہ سچ ہے؟ کہا ہاں اسی طرح ہے.
عجیب ہے. قلت فوالله الا لنکره الموت، به خدا ما از مرد بیزاری میترسیم.
کہا کہ خدا کی قسم ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں ہم.
آقا یہ خیلی خطرناک ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خطرے میں ہیں ہم.
ما قسمم محفوظ داریم ملاقات خدا رو.
موت کو نہ چاہنا کیا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم محفوظ خدا ہیں؟ خدا ہمیں پسند نہیں کرتا ہے.
حضرت به او فرمون لیسا داله که حیث و طرز هست. این فکر تو درست نیست.
نه جیس طرح سے تم سوچتے ہو ایسا نہیں.
این تو
غلط معنا کیا
فورا نومد نشو.
موت کو نہ چاہنا مبغوظ خدا ہونے کی نشانی جو تم نے قرار دیا یہ صحیح نہیں ہے. اس طرح نومد نہ ہو جاؤ.
این حب و بغض لقا در یک لحظه خاص در یک لحظه.
یہ حب لقاء یا بغض لقاء ایک خاص لحظه میں حاصل ہوتا ہے.
انما ذالک عند المعاینه، اونجایی که آهان مرد رو میبینه.
یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب موت سر پہ آگئی. اب تو موت آنی ہے نا، آگئی. جب آگئی تو اب اس وقت آپ خدا کی ملاقات کو چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے؟
اون وقتی که پرده برداشته میشه چی رو میبینه؟ هر چیزی رو که دید یا به او حب پیدا میکنه یا بغض. دقت کنید،
موت اس کو غور کرنے کہ جس وقت آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور آپ اس عالم میں منتقل ہو جائیں گے تو جس پر آپ کی نظر پڑے گی وہ آپ کے لیے یا پسندیدہ ہے یا نا پسندیدہ ہے.
ہاں ہاں لحظہ خیلی عجیب ہے. عند المعاینہ اذا را ما یحب فلیس شیء احب الی من ان یتقدم. وقتی او خدا رو دوست بداره، خدا رو ببینه، نگاه کنه، رویت به دل یادتون باشه، جنت رو ببینه، این محبوبشه بابا.
هاں جب آپ کے پردے ہٹ جائیں گے اور آنکھ کھل جائے گی تو آپ کی نظر اگر مظاہر رحمت خدا پر پڑ جائے، جنت پر نظر پڑ جائے، رضوان الہی پر نظر پڑ جائے، خدا پر نظر پڑ جائے، آپ اسے چاہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو چاہتا تھا کہ آپ کی نظر ادھر پڑ گئی.
اللہ تعالی یحب لقاء وهو یحب لقاء اللہ من احسن.
خدا اس کی لقاء کو چاہتا ہے اور یہ خدا کی لقاء کو چاہتا ہے اس وقت.
و اذا را ما یکره فلیس شیئن ابغض الی من لقاء الله والله یبغض لقاء.
اور اگر اس نے اس وقت کوئی ایسے منظر کو دیکھا جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نظر میں وہ ناپسندیدہ تھا جب اسے یہ چیز نظر آئی ہے.
بله بعضی آسان همچنان هم قبوله که اونها محبوبی رو نمیبینن، هرچه میبینن کتک هست.
بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کی نظر کسی محبوب پہ نہیں پڑتی ہے. محبوب کیسے؟ وہ تو جو کچھ بھی ان کے لیے سب سزائیں ہیں.
یعنی چھے بہت واضح تر بگید، یعنی خدا نظر رحمت بهشون نداره. وقتی میگه خدا نظر رحمت، من که دنبال همین بودم. وقتی میگه نظر رحمت نیست، بدبختی.
یعنی مطلب یہ ہوا کہ خدا کی نظر رحمت ان پر نہیں ہے اس وقت. وہ جب خدا کی نظر رحمت نہ ہو، رحمت کی نظر نہ ہو، تو بدبختی ہی تو ہے اور کیا ہے.
الذين يشترون بعهد الله بين ايمانهم يا ايمانهم ثمنا قليلا قاميات بلا يكلمهم الله ولا ينظر اليه.
این بده. اینو چه میبینه بدتر میکنه و مبغوضه.
صدر آیت چی
بود؟ بلای کلم الله بلای انظر الیه کافی.
که جو لوگ اپنے ایمان کو کمتر چیزوں پر بیچ دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور خدا ان کی طرف نہیں دیکھے گا.
یہ
وہ لوگ ہیں کہ جو مر جائیں گے تو مقبوض چیز پر ان کی نظر پڑ جائے گی.
معلوم شو روایت مانا چاہیے,
روایت کو سمجھ گئے.
ان آیت آپ کا اور میرے کہ میں نے روایت خوب معلوم ہے.
اس آیت کو بھی میں نے اس لیے ذکر کیا کہ اچھی طرح سے آیت کے معنی کو آپ روایت کے معنی کو آپ سمجھ جائیں.
پہلے یادش باشے ہر کسی چھے خدا رو بے چہرے یہ حبیت نہیں ملے,
پہلے خدا رو بے چہرے یہ بغضی بے چہرے جلالی.
سب لوگ تو خدا کو چہرے محبت کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں. حب کی کیفیت میں خدا کو نہیں دیکھتے ہیں, بعض خدا کو بغض کی کیفیت میں دیکھتے
ہیں.
تو وہ وہاں پر کیسے دیکھیں گے نظر حب یا نظر بغض سے؟ اس کے لیے یہاں پر اپنے آپ کو بنانے کی
وظائف انجام دیتی, تکالیف انجام دیتی,
اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں, اپنے وظیفوں پر عمل کریں.
تکالیف اخلاقی, تکالیف شرعی, تکالیف اجتماعی, تکالیف سیاسی,
مختلف ذمہ داریاں, عبادی ذمہ داریاں اور اجتماعی ذمہ داریاں, سیاسی ذمہ داریاں, جو خدا کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں جس قسم کی بھی ہیں ان پر عمل کریں.
اینجا جو یہ عمل ہے اونجا جو عمل نیست, اونجا جو حساب کتاب.
عمل کی جگہ یہ ہے, وہ عمل کی جگہ نہیں ہے, وہاں حساب کتاب کی جگہ.
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَقَدَنْ حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.
آج عمل ہے حساب نہیں, اور کل جب وہاں جائیں گے تو وہاں حساب ہے پھر وہاں عمل نہیں ہے. عمل کا
فاصلے بین تکلیف و عمل و حساب یک لحظہ.
ذمہ داریوں پہ عمل کرنے کا وقت اور اس عمل کا حساب کتاب دینے کے وقت میں فاصلہ جو ہے وہ ایک لحظہ ہے, وہی موت.
اور وقتی که ملک الموت یا احوال اومیان قبل رو می کنن در همون حالت که یک لحظه است, من و شما می فهمیم که زمان عمل تمام شده. از اینجا حسد شروع می شه
که جب فرشته ہماری جان لے لیں گے اور ہم بیدار ہو جائیں گے اور اس عالم کو دیکھیں گے تو اسی لحظے میں ہمارے عمل کرنے کا وقت ختم ہو گیا.
عن ابی بصیر
تمام ہو گیا, جتنا بننا تھا وہ بن گئی.
ان روایت میں عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال, ابی بصیر از حضرت باقر صلی اللہ علیہ وسلم. روز شهادت این بزرگوار بوده و به همین مناسبت این روایت باید خونده میشه.
ابو بصیر میں حضرت امام باقر سے یہ روایت کی ہے اور امام باقر کی شہادت کی تاریخ کل کی تاریخ تھی.
قال کنا عنده و عنده حمران, حمران من خدمت حضرت بودم, حمران من اعینم حضور داشتم.
ابو بصیر کہتا ہے کہ میں ایک دن حضرت کی خدمت میں تھا اور حمران ابن عیان بھی وہاں موجود تھا.